وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ سندھ پولیس کے اس دعوے سے شروع کریں گے کہ کراچی میں چینی کونسلیٹ پر حملے میں گرفتار افراد کی منصوبہ بندی افغانستان میں رو کی مدد سے ہوئی تھی. آگے چل کر ہم حزب مخالف کی طرف سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان کے اکاؤنٹس میں تحقیقات کا مطالبہ اور آخر میں امریکہ میں سرکار بند ہونے کے اثرات پر بات کریں گے. اور سب سے پہلے ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا اور پہلا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریکنگ نیوز ہے, کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے سندھ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر عامر شیخ نے یہ بتایا کہ جو افراد پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے افغانستان میں چینی کونسلیٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی اور اس میں رو کا ہاتھ تھا. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مریارے عباسی نے. پاکستان میں ہیں ISPR کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد, جبکہ نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار قمر آغا. تو کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس اس وقت رپورٹ نہیں ہے, لیکن ہم سیدھا چلتے ہیں افغانستان جہاں سے ابتدا کرتے ہیں مریارے عباسین سے. مریارے عباسین, جو ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے اس کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر اسلم چو, جن کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا جو حملہ ہے اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی تھی. بی ایل اے آپ جانتے ہیں, ان کے بعض افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے, یہ جو دعویٰ کیا ہے سندھ کے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر عامر شیخ نے کہ چینی کونسل خانے پر جو حملہ تھا اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی, اس میں کتنی صداقت نظر آتی ہے؟
السلام علیکم جی. جب بات آتی ہے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے تو آپ کو ایک چیز سب سے واضح نظر آئے گی, وہ ہے بلیم گیم. اور جب افغانستان کہتا ہے کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ دیتا ہے, ٹیررزم پاکستان میں پل رہا ہے اور پاکستان نے کئی سالوں سے اس کے لیے سیف ہیونز بنائی ہے, تو وی گاٹ ا لاٹ آف پروفز, بہت زیادہ ثبوت ہے اس حوالے سے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان جب کہتا ہے کہ اس میں پاکستان افغانستان انوالو ہے, یا وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا چائنا یا کہیں بھی ہو, تو ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے, افغانستان کے حکومت کے ہاتھوں میں کون سی ایسی ٹیررسٹ گروپ ہے جو ان کے تھرو یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جتنا میں جانتا ہوں نفیسہ جی, میرے ساتھ ایسا کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں, ایسا کوئی گروپ ہے ہی نہیں جو افغان حکومت اس کو سپورٹ کرتا ہے. بلیم جب آتا ہے تو آپ کو بلیم کے پروف کرنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ دکھانے ہوں گے, آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو پروف کر سکے. اس حوالے سے میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ اٹس ا بلیم, وہ بھی بہت بہت زیادہ ایگزیجریشن کے حوالے سے, کیونکہ افغانستان خود ہی ابھی پیس پروسیس میں ہے. افغانستان میں جیسا کہ افغان حکومت کہہ رہا ہے مور دین 20 ٹیررسٹ گروپ لڑ رہے ہیں, تو افغانستان کیسا کر سکتا ہے کہ وہ چائنا میں کوئی کام کرے, انڈیا میں کوئی کام کرے یا پاکستان میں کوئی کام کرے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کیوں ایسا کہہ رہا ہے.
جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم ISPR کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کی طرف آتے ہیں. کرنل فاروق, بہت بڑا دعویٰ ہے جو سندھ کے ایڈیشنل آئی جی عامر شیخ نے کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے. آپ بتائیے, پاکستان سرکار فوج کے پاس کیا شواہد موجود ہیں کہ چینی کونسل خانے پر جو حملہ تھا اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی؟
جی السلام علیکم. دیکھیں, یہ جو صاحب ابھی بات کر رہے تھے یہ تو صرف سپیکولیشن سے بات کر رہے تھے, لیکن آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مارے گئے, کچھ ہم نے ان کے جو فیسیلیٹیٹر تھے ان کو پکڑا ہے اور کمیونیکیشن کا سارا ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے پاس. پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تمام جو موومنٹ ہوتی ہے ٹیررسٹ کی, الحمدللہ وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو مانیٹر. تو ہم نے جو بات کی ہے یہ اٹ از وتھ ایویڈنس وتھ پروفس, اور یہ جو صاحب بات کر رہے تھے یہ تو ایسے ہیٹ چیک کے طور پہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ کونسلیٹ انڈین جو افغانستان میں ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انڈیا کا افغانستان میں، مجھے تو پاکستان کی انٹرفیئرنس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں. کونسلیٹ بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لوگوں کو انوالو کیا جائے اور پاکستان کے اندر جو بھی ان کے ایک منصوبہ سازی ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل ہم نے ہمارے آفیشلز نے اتھینٹیکیٹڈ بات کی ہے، ود ایویڈینس ود پروف بات کی ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کے اوپر مزید معلومات سامنے آئیں گے. جی
اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے ہمیں جوائن کیا ہے. آغا صاحب، آپ نے سنا اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے بعض افراد جو ہیں وہ افغانستان میں بھی پناہ لے رہے ہیں. ہمارے پاس جو نام ہیں وہ عبداللطیف، حسین، عارف، ہاشم عرف علی، اسلم مغیری، یہ تمام وہ افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں آج ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر عامر شیخ نے بتایا. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے آپ کو، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بھارت اعتراض کرتا رہا ہے چین کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، پاکستان تو ہر چیز میں انڈیا کو یا افغانستان کو بلیم کر دیتا ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں یا اس قسم کے حرکت تحریک طالبان پاکستان نے کیے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ یہ کہ وہ جو اسکول کے اوپر ہوا تھا جس میں 100 سے بھی زیادہ بچے ہلاک ہوئے تھے، بے گناہ مارے گئے تھے، ان کا بھی اس وقت بھی انہیں نے کہا تھا کہ را کا ہاتھ ہے. تو یہ ہر چیز میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی بات دراصل یہ ہے کہ یہ بڑی انڈیجینس اسٹرگل ہے بلوچستان کی، یہ آج کی نہیں ہے. بلوچستان افغانستان کا پارٹ ہی نہیں بننا پاکستان کا پارٹ ہی نہیں بننا چاہتا تھا، اور یہ شروع سے ان کے خلاف تھا. اور یہ لگاتار 1948 میں تو جا کے پاکستان بننے کے کافی بعد میں اس کا انہوں نے زور زبردستی سے کلات خان آف کلات میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا. 1948 سے ان کی اسٹرگل چل رہی ہے، ایک سال تک چلی، پھر سے 60 میں شروع میں ہو گئی، 60s میں پورا چلتا رہا، پھر 70s میں چلتی رہی، پھر 2000 سے شروع ہو گئی، اور ایک نہیں کئی آرگنائزیشن ہے. اور یہ وہ لڑائی جو ہے وہ افغانستان میں جو خاص طور سے جو ان کا پارٹ ہے، بلوچستان کا پارٹ ہے، اس کے لیے وہاں پہ بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. ایران میں جو سستان پروونس ہے بلوچستان کا، جس کے اوپر وہ کلیم کرتے ہیں، وہاں بھی لگاتار اٹیک ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی وہ آزادی کی بات کرتے رہتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے اسلامسٹ موومنٹ وہاں پروموٹ کیا گیا تھا، وہ اکیلے نہیں تھے، کیا کہتے ہیں، پٹھانس بھی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے شروع سے لڑائی لڑ رہے تھے. تو یہ ان کی انڈیجینس اسٹائل ہے. یہ پاکستان کی بھارت سے کچھ رشتے، کچھ بات چیت کا دور چائنا سے شروع ہوا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہیں نے را کا بلیم کیا ہے تاکہ بھارت کے چائنا سے اور رشتے بگڑ جائیں، کوئی حالات ایسے نہ ہو کہ کہیں کچھ سدھار جس میں آ سکے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستانی، وکی لیکس نے لکھا ہے جو ڈسکلوزر ہوا تھا اس میں، کہ پاکستان نے کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے یو اے ای کو بلیم کیا کہ وہ فنڈ کر رہے ہیں ان کو. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رشنز جو ہیں وہ بھی بلوچ کو ٹرین کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، اور ہر طرح کی امداد کر رہے ہیں. تو یہ کبھی کسی کو کبھی کسی کو کہتے ہیں، پرابلم ان کے یہاں کی ہے. بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے بڑی تعداد میں مقدار میں چائنیز آ کے سیٹل ہو گئے ہیں کہ ان کی لینگویج، ان کی کلچر کے اوپر اثر ہو رہا ہے. ان کو جابس نہیں مل رہا. سب سے کمزور اور سب سے بیکورڈ ریجن جو ہے پاکستان کا وہ بلوچستان ہے، اور نیچرل ریسورسز میں سب سے رچ ہے. ان کے پاس گولڈ ہے، ان کے پاس کاپر ہے، ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہیں، گیس ہے، سب کچھ تو ان کے پاس ہے. اور وہاں کی جنتا، عام جنتا، غربت میں ڈوبی ہوئی ہے, اس کے پاس نہ اسکول ہیں ڈھنگ کے, نہ کالجز ہیں, یا نہ یونیورسٹیز ہیں, نہ ہاسپٹل ہیں. یہ وجہ یہ ہے انسرجنسی کی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور وہ دوسروں کو بند کرے بلیم کرنا, اپنے حالات کو سدھارے, اور وہاں کے اوپر جتنے بڑے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جتنے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر بڑے کنٹریکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے پنجاب پروونس کے جو بزنس مین ہیں ان کو مل رہے ہیں, اور ان کا فائدہ جو ہو رہا ہے دوسرے پروونس پنجاب.
جی آغا صاحب, ہم جانتے ہیں یہ تمام باتیں, لیکن کیونکہ اس وقت مریار عباسین کابل میں ہیں ان کی طرف میں لوٹتی ہوں. مریار عباسین, بات ساری یہ ہے کہ یہ 23 نومبر 2018 کو جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایک لمبی تحقیقات ہوئی ہیں, اور پتہ یہ چلا ہے کہ عبد الرازق جو کہ خاران کے ایک رہواسی تھے, ان کے ساتھی تھے عبد اللطیف جو خضدار سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے کراچی اگست کی 6 تاریخ وزٹ کیا تھا, لیاری صدر میں رہے تھے, انہوں نے پہلے اسکوپ آؤٹ کر دیا, اس کے بعد وہ سندھ کے شہروں میں بھی گئے, پھر کراچی آئے, بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار ان کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ بی ایل اے کے لوگوں نے وہاں پناہ لی ہو افغانستان میں اور وہاں منصوبہ بندی کی ہو. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
پہلے تو نفیس اجمائی, یہ ہمارا جو بھائی ہے پاکستان سے کانل, ان کو وہ پروف دکھانے ہوں گے. کہاں پہ یہ پروف مجھے پتہ نہیں ہے, میں میڈیا میں ہوں, اٹس مائی روٹین جاب, تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ ان کو پتہ لگانا ہوگا. لمبی تحقیقات ہوئی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا آیا اور کیسے جان چکے کہ کون ملوث تھے اس اٹیکس میں. جو سامنے بات آ رہی ہے, میں پولیٹیکلی اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا نفیس جی. ابھی افغانستان ایک سینسیٹیو حالت سے گزر رہا ہے. پاکستان ریسنٹلی بلینز ڈالرز لے چکا ہے افغانستان پیس پروسیس حوالے سے, سعودی عربیہ سے, قطر سے اور یو اے ای سے, اور ابھی بھی پاکستان کا کام یہ ہے, یہ لوگ پولیٹکس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. ان کے پاس, ان کے ہاتھوں میں کافی زیادہ ہتھیار ہے. ہتھیار مینز وہ ٹورسٹ گروپ جو انہوں نے پناہ دیا ہوا ہے, اور ابھی اوور آل دا ورلڈ یہ بات سب کو پتا ہے کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے. اسٹرینج ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان سپورٹ کر رہا ہے, تو اگر پروف ہے تو پروف دکھاؤ, اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ جاؤ یو این, آپ جاؤ یو این سیکورٹی کونسل, کہیں بھی جاؤ, پروف کے ساتھ شکایت کرو اور عملی اقدامات کرو, اور اس کے بعد پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو. اس حوالے سے میں پھر بھی یہی کہنا چاہوں گا, جسٹ بلیم فار پولیٹیکل گیمز اینڈ اٹس اے گیمک فرام پاکستان اگین ان دس کریٹیکل سچویشن. اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ بلیمز پاکستان کو نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ پاکستان کو کوآپریٹ کرنا ہوگا, اور افغانستان پیس حوالے سے افغانستان سے ہاتھ ملا کر پیس اور ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو پاکستان کو ہی نہیں سارے ریجن کو ایک ایسے موقعیت میں لے جانا لے جا سکتے ہیں جہاں پہ پیس اور پراسپیریٹی ہو. اب یہاں پہ کافی پروجیکٹ ہے, آزار ہے, پاکستان کو تو مفاد مل رہا ہے, بٹ دا کوشچن از پاکستان کیوں ابھی بھی پرائیورٹی دے رہا ہے پولیٹیکل ٹرکس اور گیمکس کو. اس چیزوں سے پاکستان کو ہاتھ لینا چاہیے اور فائنلی کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ جو بازی ہے کافی پیچیدہ ہو چکی ہے, اور دا اونلی اینڈ دا مین ریزن پاکستان ہے, تو ابھی اس سے زیادہ اگر کچھ پیچیدگی آئیں گے تو میں آپ کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بھی وکٹم میں آئے گا, نہ وہ جو گین کر رہا ہے. تو پاکستان
جی آپ نے جو باتیں کی, ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ کرنل فاروق احمد بھی اس کا جواب دیں. آغا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, بہت سارے لوگوں نے بھی ہمیں کال کیا ہے, لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں اس کے کچھ جوابات بھی حاصل کریں. اس وقت آپ جہاں رنگ سن رہے ہیں اور سندھ پولیس کے اس دعوے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں چینی کونسلیٹ پر حملے میں گرفتار افراد کی منصوبہ بندی افغانستان میں رو کی مدد سے ہوئی تھی. ہمارے ساتھ افغانستان سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مریار عباسی، آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد، اور بھارت سے سینئر صحافی قمر آغا. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی، ہم کالرز کو بھی لیں گے، لیکن کرنل فاروق احمد، آپ نے افغانستان کے سینئر صحافی کو سنا کہ اگر پاکستان کے پاس ثبوت ہے کہ افغانستان کے اندر یہ منصوبہ بندی ہوئی تھی جس میں چائنیز کونسلیٹ پر حملے کی تیاری کی گئی تھی، تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کرے گا؟ کرنل فاروق احمد جی، یہ جواب ہم لینا چاہ رہے تھے کرنل فاروق احمد سے. جو ہی وہ لائن پہ آتے ہیں تو ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں. اس دوران ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں. لیاقت الملک دیر سے.
السلام علیکم محترمہ. یہ طاہر صاحب نے جو بات کی ہے، یا ہمارے افغان کے جو مہمان ہیں، اصل میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے تو مسئلے کے حقائق کو سامنے لاتے ہوئے نشاندہی کی ہے، اور یہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ پروف کی بنیاد پر کرتے ہیں. کافی سارے لوگوں کو پکڑ کر کے ان سے تحقیقات کی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس طرح کی کیا ہے، میں کہتا ہوں چمن قندوز اس کے درمیان کتنے وہ کیمپس ہیں ان کے جن کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر پر کتنے جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں، اور یہ کلبھوشن کہاں سے آیا تھا؟ یہ چابہار کی جو انہوں نے ہوا پہ لائی سی پیک کے مقابلے میں، یہ کشمیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنگلہ دیش بلوچستان میں.
ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا نقطۂ نظر سن لیا، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. غلام خان نے کال کیا ہے اٹک سے. غلام خان
جی میڈم، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے کہ قمر ابراہیم صاحب نے بہت لمبی ہستی پڑھی ہے.
قمر آغا
شاید یہ قمر آغا.
اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. محمد افضل راولپنڈی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب. اور ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہندی بھی معرف کر رہا ہوں کہ جو افغانستان کا جو صحافی صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ثبوت پیش کرے. اس میں تو جب بھی افغانستان میں طالبان نے حملہ کیا انہوں نے الزام پاکستان پر لگایا. آج تک انہوں نے پاکستان کو ایسا کوئی ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ حملے پاکستان کروا رہے ہیں طالبان سے؟ اور یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچوں کا مدد اگر ہم کریں تو پاکستان ثبوت دکھائے. تو یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں. ابھی کبھی انہوں نے دوسرے کو ثبوت دکھایا؟ والسلام.
اچھا جی، اور مریار عباسین جواباً اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. مریار
افراد جی، یہ کہاں پہ سو رہے ہیں؟ ہاتھی کے کان میں سو رہے ہیں. سوال ہے کہ بھائی اسامہ بن لادن کہاں پہ مارا جا چکا، ملا منصور کہاں پہ مارا جا چکا، ابھی طالبان کمانڈر کس حوالے سے جاتے ہیں وہاں پہ، ابھی زبی میں اور قطر میں کن کے سپورٹ سے جاتے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہیں؟ ان کے کمانڈرز کہاں تھے؟ وہ جو پکڑے جا چکے، وہ جو ڈرون حملوں میں مارے جا چکے، وہ کہاں تھے؟ تو ابھی پروف کہاں سے لائے ہم؟ یہ پروف تو ہے نا، سارا جانا جان چکا ہے. تو میں اور پاکستانی بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹاپ ڈیسیونگ یور سیلف، اپنے آپ کو فریب اور دھوکا مت دو، اٹھ جاؤ، ورنہ یہ آگ آپ کی دامن میں تھک آ سکتا ہے اور پھر کنٹرولیبل نہیں ہوگا. کوآپریٹ افغانستان ان پیس ٹاکس، اینڈ دیٹس اونلی اینڈ لاجیکل وے ٹو کنوے فار پاکستان.
قمر آغا، آپ اس کا جواب دیں. یقیناً اسامہ بن لادن پاکستان میں نظر آئے، اور یقیناً پاکستان کی سرحد کو استعمال کیا گیا ہے افغانستان کے خلاف، لیکن ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہیں وہ حملے ہوئے ہیں. اس چیز پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے میں ایک چیز کہوں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پہلے بھی کہا تھا کچھ وقت سے پہلے اس سے پہلے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت کا ایپی سینٹر ہے پوری دنیا میں اور یہاں سے جاتے ہیں. ٹرمپ صاحب کے پھر ایک لگاتار بیان آئے ہیں ایک کے بعد ایک, انہیں نے یہ بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے اور تمام دوسرے طالبان ہیں. تو جیسا ہمارے افغان بھائی بتا رہے تھے اس میں حقیقت ہے, اور انہیں نے چاروں طرف ہر طرف دہشت پھیلائی, اور دہشت ان کی جو پالیسی آف اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کا ایک حصہ ہے, اور اسی کی مدد سے یہ اپنا, ان کا کوئی پلان افغانستان میں امن شانتی قائم کرنے کا نہیں ہے. خیر یہ الگ بات ہے, اور یہ جب بھی کچھ ان کے یہاں ہوتا ہے اس قسم کی حرکت تو یہ ہمیشہ را کو, ہندوستان کو, کبھی افغانستان کو, دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کچھ پتہ نہیں, یہ ان کی جو پالیسی ہے وہ اتنی غلط ہے افغانستان میں اور خاص طور سے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جس کو اب یہ خیبر پختونخوا کہتے ہیں, ان سب ایریا میں بری طریقے سے ریپریشن چل رہا ہے, جہاں کے اوپر پشتون محافظ موومنٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے جس میں ہزاروں لوگ ان کے ڈیمونسٹریشنز میں آ رہے ہیں, لڑکیاں عورتیں تک جوائن کر لیا ہے. پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ بارڈر پورٹ کی وجہ سے ہیں, اور دوسرے جو وہاں پہ پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کو بڑا خطرہ, میں نے پہلے بھی کہا اس بات سے کہ ان کی لینگویج کلچر ہر چیز پہ ان کو ان کے اوپر خطرہ منڈرا رہا ہے. وہ بالکل ایک وہاں پہ وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل مائنورٹی میں ہو جائیں گے اور باہر والے وہاں پہ آ کے جس طرح
سے اس پہ کسی کو مطلب اختلاف نہیں ہے کہ جب مائنورٹیز
وجہ سے جب میں یہی کہہ رہا تھا کہ انہی وجہ سے وہاں پہ یہ اس قسم کے عناصر اب کھڑے ہو گئے ہیں جو کہ لگاتار لڑائیاں لڑ رہے ہیں وہاں.
اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
ایک ملیٹنٹ موومنٹ ہے جو وہاں پہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں, اور انہی نے اس کی ریسپانسبلٹی بھی بلوچستان لبریشن آرمی والوں نے خود لی ہے کہ ہم نے یہ
بالکل صحیح ہے. اور جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ کیا پڑوسی ممالک اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں یا نہیں. آپ ہمارے ساتھ نہیں, صرف ایک دو کالز لیتے ہیں. افضل راولپنڈی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام.
محمد افضل بات ہے راولپنڈی سے. دیجیے بات یہ ہے کہ افغان بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ سائڈ لکھا بات رہی انڈیا کی, امریکہ کو جانے سے انڈیا بالکل رام میں ہو جائے گا. بالکل آگاہ ساتھی رام رام کر رہے ہیں اور رام رام کریں گے ان شاء اللہ.
اچھا شکریہ آغا صاحب. جانے سے پہلے صرف ایک دو جملے آپ سے سننا چاہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چین بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان میں, اور ظاہر ہے امریکہ کیونکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکال رہا ہے افغانستان سے, آپ کے خیال میں امریکہ اس وقت بھارت کو کس حد تک متبادل طور پہ دیکھ رہا ہے, یہ ان کے جانے کے بعد بھارت کا افغانستان میں کردار ہوگا؟
دیکھیے پتہ نہیں کتنا پالیسی ان کی پالیسی میں کتنا رول بھارت کا رہے گا یہ نہیں معلوم مجھے, لیکن ایک چیز ہے کہ افغانستان میں بھارت کی بہت زبردست سپورٹ ہے. وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی عام جنتا چاہتی ہے کہ بھارت ایک بڑا رول وہاں پہ پلے کرے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کو روک پائے گا. اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی بار بار کہا ہے کہ وہ بھارت کا ایک رول افغانستان میں چاہتے ہیں, وہ بیلنس کرنے کی بھی بات کی ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہم لوگوں نے آج کے ہمارے رشتے نہیں, ہزاروں سال پرانے افغانستان سے رشتے ہیں. بھارت نے ہمیشہ افغانستان سے مل کے کام کیا ہے, اور افغانستان کو بھی جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت خطرہ تھا کہ اسلام کے نام پہ یہ افغانستان کو پریشان کریں گے یا اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. یہ شروع سے یہ بات ان کو معلوم تھی, اور یہ بار بار وہ لوگ کہتے تھے, اور اس کی بڑی وجہ اسی کی ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ بھارت کی طرف دیکھتے ہیں اور چلے آ رہے ہیں جتنی بھی گورنمنٹ وہاں پہ الیکٹڈ آتی ہے.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی مریارے عباسین سے. عباسین صاحب ہم اس سیگمنٹ کو کلوز کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ آپ لوگ بھارت کا معاشی کردار دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں, یا آپ چاہتے ہیں کہ فوجی انداز میں جو ہے بھارت افغانستان میں ملوث ہو؟
ابھی افغانستان اور نیو دلی کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈپلومیٹک ہے. انڈیا بلینز آف ڈالرز افغانستان میں انویسٹ کر چکا ہے, اور ہم جب ہسٹری میں جاتے تو یہ ابھی نہیں ہے نفیس جی, ابھی کی بات نہیں ہے. افغانستان اور ہندوستان کے 100 سال, ایک سینچری کے یہ جو ہم قریب ڈپلومیٹک افیئرز دیکھ رہے ہیں, یہ کافی دوستانہ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا سلما ڈیم, پارلیمنٹ کمپاؤنڈ افغانستان میں, لائبریری, اسکالرشپس ٹو انڈیا, یہ سب چیزیں آپ کو کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ تو سوشل ہے, یہ تو اکانومک ہے. جو اب ملٹری کے حوالے سے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سبھی کوشش کریں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے. جو افغانستان کے لیے مفید تھا وہ تھا ہندوستان کا رول. ہندوستان انسٹرکٹیو اور مفید طریقے سے سامنے آ رہا ہے, اور پاکستان کیا کر رہا ہے ابھی تو سب کو معلوم ہے. یہ بلیم گیم کا جو بہت لمبا سناریو ہے, میں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہوں گا. اتنا کہوں گا کہ انف از انف, ابھی پاکستان کو کچھ دوسرے آپشن چننے ہوں گے, کچھ ایسا کرے کہ وہ لاجک رکھ کے. یہ سارے تعویذ اور تلسم جو آپ پڑھ رہے ہیں بہت پرانی ہو چکی ہے. تھینک یو جی,
بہت شکریہ. یہاں ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مریار عباسین, ان کے ساتھ تھے بھارت میں سینئر تجزیہ کار قمر آغا, اور آپ نے سنا آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کو. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے پاکستان, جہاں سے ہمارے پاس تازہ اطلاعات ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے لاکھوں کی جائیداد امریکہ میں رکھی ہوئی ہے اور جس کی تحقیقات کی جائیں. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کریم خواجہ, سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما منیر بلوچ سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں عاصم رانا.
پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان حالیہ معاملہ علیمہ خان کی جائیداد کا ہے. جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دبئی کے بعد امریکہ میں بھی پراپرٹی سامنے آئی ہے. پراپرٹی ریکارڈ کے مطابق ریاست نیو جرسی میں 3 فلیٹوں پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی بھی وہ مالک ہیں. انہیں فروخت کرنے میں ناکامی کے بعد مالی سال 2018 میں انہیں ظاہر کیا گیا, تاہم انہوں نے اپنی فروخت شدہ جائیدادیں ظاہر نہیں کی. اس معاملے پر اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف میدان میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی کہتے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کے قائدین کے خلاف جے آئی ٹی بنوائی گئی, ایسے ہی علیمہ خان کے خلاف تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنوائی جائے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس یا خود خان صاحب کے پاس ان کے پاس کون سے وسائل ہیں جس کے ذریعے انہوں نے یہ جائیداد خریدی ہے. میں مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی تیز رفتاری سے پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ای سیل میں ڈالا گیا تھا, علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی ای سیل میں ڈالا جائے.
اس معاملے پر وفاقی وزیر پیٹرولیم سرور خان نے کہا کہ چاہے علیمہ خان ہو یا سرور خان, کوئی بھی کسی جرم میں ملوث ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی.
اس میں ادارے جیسے میں نے کہا نیب بھی موجود ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, فیئرلی کام کر رہی ہے. اس میں علیمہ خان ہو یا سرور خان ہو یا کوئی بھی خان ہو, ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش جو کر دیا ہے, جو بھی اس گرفت میں آئے گا بچ نہیں پائے گا.
پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب نام ای سی ایل سے نہ نکالے جانے پر سندھ کے رہنما سعید غنی نے وفاقی وزراء کے سندھ داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی.
سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔
جواب میں سرور خان کہتے ہیں کہ سیاسی بیان آتے رہتے ہیں، سندھ ملک کا حصہ ہے اور کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔
جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، داخلہ پاکستان ہے، کوئی کسی کا داخلہ بند نہیں کر سکتا۔
دونوں جماعتوں کے درمیان اصل مسئلہ نیب ہے جو بظاہر کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ نائب وزیراعظم عمران خان کے خلاف سرکاری ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال پر کیس کی تحقیقات کر رہا ہے اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے اس معاملے کو وزیراعظم کی توہین قرار دیا۔ اس پر چیئرمین نائب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال خود میدان میں آئے اور بولے کہ اگر قائد حزب اختلاف کے خلاف کوئی کیس چلایا جا سکتا ہے تو وزیراعظم کے خلاف بھی کیس چل سکتا ہے، ان کو بلانے سے کوئی توہین نہیں ہوئی۔
بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ توہین استعمال کیا ہے، اس میں وزیراعظم صاحب کی توقیر ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کی عزت افزائی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے، پاکستان میں آئین کی حکومت ہے، پاکستان میں قانون کی حکومت ہے۔ اگر قائد حزب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کاروائی کا سامنا نہ کرے۔
پیپلز پارٹی اور حکومت ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کرپشن کے عائد کردہ الزامات کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ہم شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف سے جو ملتان میں ہیں۔ محمود اشرف، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت قومی احتساب بیورو کا کہنا ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہے اور جس نے بھی کرپشن کیا ہے ان کو اس حوالے سے ان کو سزا مل سکتی ہے۔ ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیب کتنا طاقتور ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت سرکار ہے اور جن پر کچھ چارجز لگائے جا رہے ہیں ان کو بھی قانون کے میدان میں لایا جائے؟
دیکھیے، نیب کا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ غیر جانبداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کا غیر جانبدار ہونا ایک لازمی جز ہے۔ اگر نیب غیر جانبدار نہیں ہوگا تو پھر اس کے جتنے بھی ایکس ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، چاہے حکمران ہو، چاہے وہ اختلاف میں ہو، چاہے کوئی آفیسر ہو، چاہے کسی بھی عہدے پر ہو۔ جب نیب کو اختیار حاصل ہے اور اس سے کسی نے بھی کوئی کاروائی ایسی کی ہے جس پر نیب کے قوانین کا لاگ ہوتا ہے تو اس کو ان میری کاروائی کرنا پڑے گی۔ اگر نہیں کرے تو پھر لوگوں سے ان کا لوگوں کا اعتماد ایسے ہو جائے گا اور اس کے خلاف پھر آپ نے بلند ہونا شروع ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے، ابھی کچھ عرصے سے یہ بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پارٹی اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی میں بھی سے بندے ہیں جو اس معاملات میں کرپشن کے معاملات میں اتنے انوالو ہیں، ان کے خلاف ریفرنس ہے۔ یہ بات انشور کرنا پڑے کہ حکومت کے ہو کوئی خلاف نہ ہو، نہ کسی کا لحاظ کرے گی اور نہ ہی کوئی کہاں سے مانگ رہا ہے۔
اچھا، اس وقت ہمیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما منیر بلوچ نے جوائن کیا ہے۔ منیر بلوچ، یہ بتائیے، اس وقت جسٹس جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو پیش کرتی اگر ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ایک الزام بھی ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا۔ آپ بتائیے، یہ تاثر کہ اس وقت حزب مخالف کے افراد کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کیوں نہیں کچھ کرتی؟ منیر بلوچ کی آواز صحیح نہیں ہے، اس وقت ہم ان کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی سنیں گے۔ لیکن ہم آتے ہیں اس وقت ڈاکٹر کریم خواجہ کی طرف، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں۔ ڈاکٹر کریم خواجہ، علیمہ خان کا جو معاملہ ہے اس کو اس وقت آپ کی پارٹی اور پی ایم ایل نون لے کر چل رہی ہے، اس کے پیچھے بتائیے کیا نظر آتا ہے کہ علیمہ خان کی جو جائیداد ہے یہ کیا عمران خان کی جائیداد ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ چیزوں کو؟
دیکھیں، سسپیشیس بات یہ ہے کہ یہ آل آف سڈن ان کی دبئی میں نکلی ہے، کچھ دنوں کے بعد امریکہ میں نکلی ہے، آگے چل کر کہاں کہاں نکلتی ہے، और इन्होंने डिक्लेरेशन जो होता है उसमें नहीं दिया अलीमा खान ने, तो इस वजह से जो है हम ये समझते हैं कि ये डिस्कस इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि इमरान खान की हो, ये तो जीआईटी बने, तहकीकात हो तो पता चले। उसके बाद अभी आप देखें कि ऑल ऑफ सडन इनके जो अकाउंट्स अननोन निकले हैं अपना इनके पार्टी के भी, तो ये भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं कि स्टेट बैंक में भी बात चल रही है। तो मुख्तलिफ चीजें इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, या इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, या इनके दूसरे एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, उन पर ऑलरेडी नैब में केसेस हैं, तो उन पर हाथ हल्का है, उनको नई ईसीएल में नाम है, नई कोई और चीज में नाम है। अगर इमरान खान का हेलीकॉप्टर में आता है तो ये शोर मचा दे कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो कानून के बराबर में, कानून की नजर में सब बराबर है। तो ईसीएल में तो इमरान खान का भी नाम डाला चाहिए, क्योंकि वजीर आला सिंध का आपने डाला है जो कि दूसरे पॉपुलेटेड सूबे के वजीर आला है, वो बात तो नहीं जाएंगे। इसी तरह बिलावल साहब का जो इन्होंने नाम डाला है, तो ये भी मेरे ख्याल से अनजस्टिफाइड है, क्योंकि अपना सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम निकालो। तो ये इनकी बायस मेंटेलिटी हो गई है, ये लड़ने को आ गए हैं, ये कहते हैं हम शरीफ हैं, हम नॉन करप्ट हैं, दूसरे जो लोग हैं वो सब करप्ट हैं। तो ये खुद मिस हैंडल कर रहे हैं हालात, और वो मिस हैंडलिंग के बाद अब चीजें भी प्रूव इनके खिलाफ हो रही हैं, तो ये खुद अपना केस भी खराब करें, और ये भी साबित हो रहा है कि ये खुद करप्ट है।
आपने जी जो नुक्ता उठाया, मैं चाहूंगी कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा मुनीर बलोच इसका जवाब दें। मुनीर बलोच, आपसे जब बात हुई थी तो आपके इल्म में है कि पीटीआई ने कोई 18 बैंक अकाउंट्स का ऐलान नहीं किया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया है कि इन 18 बैंक अकाउंट्स में क्या कितनी दौलत है इसका ऐलान किया जाए। अगर पता चलता है कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा अपनी दौलत इसमें रखी हुई है, तो आपके ख्याल में इसके लिए पीटीआई तैयार है?
जी शुक्रिया। देखिए, एक तो पहले मैं वो नैब का ज़रा क्लियर कर दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारा ये, हमारी ये मोटो ये है कि हमने जितने भी हमारे इदारे हैं उनको, चाहे वो नैब हो चाहे वो पुलिस का, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि हमने पुलिस को गैर सियासी कर दिया, तो इसी तरह पीटीआई चाहती है नैब भी खुद मुख्तार इदारा है और वो खुद मुख्तार रहे। अगर वो हमारे किसी मिनिस्टर को या किसी को भी बुलाएंगे इंटरोगेशन के लिए, तो पीटीआई की तरफ से कोई भी इस पर पाबंदी नहीं है। हम जाएंगे, हम उनके सामने जो पूछेंगे उनका हम जवाब देने को भी तैयार हैं। और हमारी यही ख्वाहिश है, जितने भी इदारे हैं, चाहे कोर्ट्स हैं, चाहे अदालतें हैं, चाहे पुलिस है, चाहे एफआईए है, चाहे नैब है, ये सारे खुद मुख्तार रहे। दूसरी बात आती है ये बैंक अकाउंट्स की। देखें, इस्लामाबाद में जो हमारा मेन हमारा ऑफिस है पीटीआई का, ये छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, इनमें हमारे वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी सैलरी वगैरह या जो ऑफिस रेंट है वो सारा इन चीज़ों से चल रहा था। तो स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक की तरफ से हमें आया है, और आने वाले कुछ दिनों में ये 18 के 18 अकाउंट हम डिक्लेयर कर देंगे कि इसमें पैसा कहाँ से आया है, कहाँ खर्च हुआ है, ये सारा आ जाएगा। इसमें कोई ऐसे मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, या इतनी बड़ी दौलत इनमें नहीं पड़ी है कि जिसको हम छुपाएंगे। और पीटीआई कभी भी ये काम नहीं करेगा। आपने आजम स्वाति का देख लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे जो है रिजिग्नेशन मांगा था और अभी एक्सेप्ट भी कर लिया उनका। इसी तरह जिस किसी पर भी उंगली उठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर होगा, चाहे वो वजीर मुमलिकत होगा, जो भी होगा, पीटीआई खुद उसके खिलाफ एक्शन लेगी, और बाकायदा हम उसे पेश करेंगे नैब को या दूसरे हमारे रियासती इदारे हैं, ताकि उसकी इंटरोगेशन हो सके। हमारी हमारा पहला पहली कोशिश है हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री कर दें, और इंशाल्लाह जिस तरह के बीके में आप देख सकती हैं कि करप्शन अब बहुत ही निचली सतह पे आ गया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान से हम करप्शन का खात्मा कर देंगे।
जी महमूद अशरफ, वैसे तो पीटीआई हर वक्त करप्शन के खिलाफ बात करती रहती है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट्स की तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम की, 18 बैंक अकाउंट्स के बारे में कोई मालूमात नहीं है। ये आपके ख्याल में किस हद तक उनके खिलाफ जा सकता है?
देखिए, ये जरूरी है कि जहाँ भी के कोई भी अकाउंट है, जहाँ भी प्रॉपर्टी है, अगर वो मुल्क में है तो उसके सोर्सेज बताना, बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल देना,
محمود اشرف آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں، اس کا جواب کریم خواجہ اگر آپ دینا چاہیں، ڈاکٹر کریم خواجہ.
جی جی، یہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈکلیئر کرتے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں کرتے ہیں تو دوبارہ کر دیں گے، ان کو لا کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرے کرپٹ ہیں. بالکل اس پر ڈی آئی ٹی بننی چاہیے، 18 بینک اکاؤنٹ پر ان کو بہت سے پیسے ملے ہیں گزشتہ 10-15 سال میں، کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو علیمہ خان پر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے، اور یہ دیکھا جائے کہ منی ٹریل کہاں سے آئی ہے، آیا یہ منی ٹریل عمران خان کے ذرائع سے آئی ہے یا ان کی اپنی ہے. تو بالکل جس طرح سب پر ہو رہا ہے تو ان پر بھی ہونا چاہیے، یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. اور ابھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کی کرپشن کتنی ٹیکنیکل کرپشن ہیں، یہ ساری دنیا کو چور کہتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے ہیں، عوام بے روزگار ہے، اور جو ہے ڈالر کی قیمت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور افراط زر میں تباہی ہو گئی ہے. پاکستان والے انسرٹنٹی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 کروڑ روزگار دیں گے، 50 لاکھ مکان بنائیں گے، ابھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، صرف گالیاں دے سکتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، اور عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. کہ بالکل جی آئی ٹی بھی بننی چاہیے، اور 18 بینک اکاؤنٹ پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں، اور یہ کیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا کہاں سے ہوئی ہے. تو عمران خان نے تو ساری عمر چندے لیے ہیں، اور ادھر سے لیے ہیں، ادھر سے لیے ہیں، پھر یہ کس طرح چندے جو استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی منی ٹریل پتا چلے، آیا یہ غلط جگہوں پہ تو استعمال نہیں ہوئے ہیں. تو اس کا بالکل ہم یہ مطالبہ کریں گے، اس پہ جی آئی ٹی دونوں پر ہونی چاہیے، علیم خان پر بھی اور یہ 18 بینک اکاؤنٹ پر بھی ہونی چاہیے.
محمود اشرف، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی اور ہم آپ کو سن رہے تھے اور سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو شفافیت کی طرف جو ہے وہ کھولنے کے لیے تیار نظر آتی ہے.
دیکھیے، پی ٹی آئی کا نعرہ شروع سے ہی یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف دینا اور کرپشن کا خاتمہ. اگر کرپشن کے خاتمے کے میں یہ اپنے ہی بندوں کے خلاف جن پر کوئی انگلی اٹھتی ہوئی ان کو یہ پروسیکیوٹ نہیں کرائیں گے، یا ان کے خلاف اگر قانونی کاروائی ہے اس عمل سے گزار کے ان کی شفافیت کو، یا ان کے جو جتنے بھی عمل ہیں جن پر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اگر ان کو درست نہیں کروائیں گے تو پھر ان کا کوئی جو ہے وہ شفاف خود نہیں کہلائے گا. اور یہ اپنے ہی نعرے کے خلاف جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، تو یہ دونوں باتیں ان کے اپنے نعرے کے خلاف ہوں گی.
منیر بلوچ، جانے سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے. اگر سرکار اس وقت عوام کو ملازمتیں نہیں دے سکتی، آپ کے خیال میں کس حد تک آپ لوگوں کی سکروٹنی جو ہے اور تحقیقات آپ کے اکاؤنٹس میں وہ بڑھ جائے گی؟
دیکھیں، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کی تو تمام تر ذمہ داری جاتی ہے نون لیگ کی حکومت کو. اسحاق ڈار صاحب نے جس بے دردی سے اور جن شرائط پر قرضے آئی ایم ایف سے لیے ہیں، اگر وہی سلسلہ چلتا رہے تو یہ 100 سال میں بھی یہ پیسے ہم پورے نہیں کر سکتے ہیں. جن شرائط پر انہوں نے یہ قرضے لیے ہوئے ہیں، پورے ملک کو انہوں نے گروی کیے ہوئے آئی ایم ایف کے ہاتھوں. ہم لگے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ ملک دوبارہ ترقی کے راہ پہ بھی آئے گا اور ترقی بھی کرے گا. میرے بھائی نے، پیپلز پارٹی والے بھائی نے کہا کہ یہ دعوے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور 100 دن کا کہا 200 دن کا کہا. دیکھیں، آپ جب حکومت ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس ٹائم آپ کی اقتصادی حالت تھی کیا؟ ہم زیرو پر کھڑے تھے، ہمارے اکاؤنٹ جو فورن ریزرو تھے وہ کہاں تھے؟ آج الحمدللہ اگر ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا، یا اگر ہمیں یو اے ای یا سعودیہ یا چائنا نے کچھ پیسے دیے ہیں اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے، اس سے بھی آگے فرق پڑے گا. اور یہ جو ڈالر اوپر گیا ہے یہ بھی نیچے آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے. اور جس طرح ہم نے وعدے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم سمجھے کہ پی ٹی آئی ڈلیور نہیں کر سکی، ہم اپنے قائدین کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. ہم نے اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے. اور ای سی ایل کی بات میں کہہ دوں، اسحاق ڈار صاحب منسٹر تھے اور سینیٹر تھے، یہاں سے بھاگے ہیں پاکستان سے، اور آج ان کو لانا ایک مسئلہ بن گیا پاکستان کے لیے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا چور اس ملک کا اسحاق ڈار ہے. اس نے پورے پاکستان کے ایک ایک بچے کو قرضے میں ڈبویا ہوا ہے اور وہ آج جا کے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن کچھ تحفظات ہیں کہ کہیں اگر یہ بھی باہر نکل گئے تو ان کو پھر ہم کیسے لائیں گے, اس وجہ سے ڈال ہے. اور میں اپنے بھائی کو بتا رہا ہوں کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے, جیسے ہی کورٹ کے آرڈر پہنچیں گے تقریباً ان کو ملا کے 20 بندے اور ہیں جن کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا تھا.
جی ہاں, مگر وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز پر کیا گیا ہے. باہر کیف, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما منیر بلوچ, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو سرکاری کاروبار ہے وہ بند ہے, امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہے جو کہ اب تاریخی بنتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں صدر ٹرمپ دیوار بنانے کی خاطر میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر بھی گئے تھے اور غالباً اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہنگامی حالات ڈکلیئر کرنے کے بعد دیوار کی تعمیر شروع کر دیں گے. اس حوالے سے آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
صدر ٹرمپ نے امریکی سرحد کی صورتحال کے ایک براہ راست جائزے کے لیے وائٹ ہاؤس سے میکیلن ٹیکساس کے ایک دورے پر روانہ ہوتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگر وہ دیوار کی فنڈنگ کے لیے حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہ کر سکے تو وہ غالباً ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیں گے. بدھ کے روز ڈیموکریٹس کے رہنماؤں کے ساتھ جو دیوار کے لیے رقم دینے سے انکار کر رہے ہیں, تنازع پر مرکوز وائٹ ہاؤس کے مذاکرات حکومت کی جزوی بندش کے 20ویں روز تلخ فضا میں ناکام ہو گئے. مسٹر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے, لیکن وہ ایک ہنگامی حالت کے اعلان کے لیے بالکل تیار ہیں. انہوں نے کہا,
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised me. I'm not prepared to do that yet, but if I have to, I will. I have no doubt about it.
مجھے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے. مجھے وکلا نے ایسا ہی مشورہ دیا ہے. میں ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن اگر مجھے ایسا کرنا پڑا تو میں ایسا کروں گا. مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, میں ایسا کروں گا. مجھے ایسے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے, اسے کانگریس نے منظور کیا تھا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کانگریس سے منظور نہیں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. دوسرے صدور اسے استعمال کر چکے ہیں, کچھ نے تو اکثر استعمال کیا ہے. مجھے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے. میں نے ایسا ابھی تک نہیں کیا ہے, میں ایسا کر سکتا ہوں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو غالباً میں ایسا کروں گا. میں تقریباً یہ کہوں گا کہ قطعی طور پر ایسا کروں گا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور کیپیٹل ہل میں ایوان کی سپیکر نینسی پیلوسی سے جب پوچھا گیا کہ سرحد کی صورتحال پر صدر کی جانب سے کسی قومی ہنگامی حالت کے اعلان پر وہ کیا رد عمل دیں گی تو انہوں نے کہا,
If and when the president does that, you'll find out how we will react. But I'm not going to that place now. But I think the president will have problems on his own side of the aisle.
اگر اور جب صدر نے ایسا کیا تو تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس طرح رد عمل ظاہر کریں گے. لیکن میں اس وقت اس مقام تک نہیں جا رہی. تاہم میرا خیال ہے کہ صدر کو صورتحال کا اس طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے جو ان کے اختیار میں اضافہ کر دے خود اپنے راستے پر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہم وہاں تک نہیں جا رہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس وقت ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ حکومت کو کھول دیں اور اس بارے میں گفت و شنید کریں کہ ہم اپنی سرحدوں کے تحفظ کے کن بہترین طریقوں پر متفق ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے اسپیکر نینسی پیلوسی کے. ریپبلکن کی ایک مختصر تعداد نے ٹرمپ کی جانب سے ان اداروں کو دوبارہ کھولنے سے انکار پر سوال اٹھائے ہیں جو 22 دسمبر سے ایک ایسی بندش کے تحت بند ہیں جو لگ بھگ 3 ہفتوں پر محیط امریکی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی بندش ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنانے کے لیے صرف 2 دن کی کمی پر ہے. جمعرات کے روز سینٹ کے ریپبلکنز نے ایک بار پھر ڈیموکریٹس کی جانب سے ان اداروں کو دوبارہ کھولنے کے بل کی منظوری کی کوششوں کو مسدود کر دیا جن کا سرحد کی سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ ٹرمپ ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں. حکومت کے کچھ اداروں کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور لگ بھگ 800,000 وفاقی ملازمین کو فرلو پر بھیج دیا گیا ہے یا بغیر تنخواہ کے کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ان سب کو جمعے کے روز اپنی تنخواہ کا پہلا چیک نہیں ملے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، سب سے پہلے تو سننے والوں کو بتائیے کہ شٹ ڈاؤن کے آپ نے کیا اثرات دیکھے ہیں واشنگٹن میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ شہر میں رہتے ہیں اور آپ نے لوگوں سے بات بھی کی ہوگی، اور اندازہ ہوا ہوگا کہ اس شٹ ڈاؤن سے ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہو رہی ہیں۔
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اس وقت اس شہر میں کافی خاموشی پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے وہ میوزیمز اور دوسری جگہ ہوتی تھی جہاں پر لوگ جاتے تھے یا دفتروں میں اپنا کام کروانے کے لیے جاتے تھے، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک شہر کے اندر ایک بہت عجیب قسم کی سچویشن ہو گئی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ بائیکاٹ اور یہ شٹ ڈاؤن اور دیر تک چلتا رہا تو پھر بہت حد تک اس ملک کی اور اس شہر کی جو ایک خاص حیثیت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ بہت افسوس اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غیر یقینی پیدا ہو گئی ہے، نہ کہ یہ جو ڈیسیژن تھا یہ بے معنی قسم کا ڈیسیژن تھا، کیونکہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کے وہ اسینشلی کمپرومائز کے ساتھ کیے جاتے ہیں، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں اور سولوشن پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ فیصلہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں ایک سب سے اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر یقینی بڑھ جاتی ہے اور آئندہ جو کوآپریشن کی امید ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اثر ہوتا ہے تو اس کے برے اثرات صرف معاشی نہیں ہوتے بلکہ معاشرتی بھی ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نقصانات بڑی دیر تک سامنے آتے ہیں، چاہے وہ سے کہتے ہیں مٹیریل سینس میں اتنے بڑے محسوس نہ ہوں، لیکن سائیکولوجیکلی وہ اثرات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نقصانات بہت ہو جاتے ہیں۔
جی، آپ کے علم میں ہے کہ صدر ٹرمپ دیوار بنانے کے خاطر میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر کل گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہنگامی حالات بھی بلا کر اس دیوار کو بنانے کے لیے پہل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے، کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا صدر اسی جانب رواں ہیں؟ کیا وہ ہنگامی حالات بلائیں گے؟ کیا اس کی وجہ سے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ختم ہوگا؟ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو کچھ انیویٹیبل سا لگ رہا ہے کہ اب وہ یہ ہنگامی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک ایمرجنسی اناؤنس کر دیں گے، اور امید تو یہی ہے اس کے ساتھ وہ پھر گورنمنٹ کی جو شٹ ڈاؤن ہے اس کو بھی بند کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورسز ہوں گی، وہ ٹرانسفر کر دی جائیں گی ان کو، جس کی بیسس پر وہ یہ جو دیوار ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے بڑے سیریس قسم کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہینے کے اندر، ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر نئی ڈیٹ لمٹس کے متعلق بات کی جائے گی، اگر اس میں بھی اسی قسم کے مشکلات پیدا ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں ان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ گئی ہے، تو پھر مشکل پڑ جائے گی کہ اگر نئے ڈیٹ کی اجازت نہ ملی اور بجٹ میں ڈیفیسٹ بڑھتا گیا تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا۔ تو یہ بہت سیریس سے معاملے ہیں، ان کو سوچنا ضروری تھا جو نہیں سوچا گیا۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر دوسرے ممالک یہ محسوس کریں کہ یہاں پر یونائٹیڈ گورنمنٹ نہیں ہے اور یہاں پر فیصلے اسی طریقے سے کیے جائیں گے، تو پھر وہ سیپریٹ طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے۔
بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال، جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس، پروڈیوسر گلرخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
कसूर की ननी जैनब को बिछड़े एक साल हो गया। जैनब के वालिद कहते हैं आज भी वो टेलीविजन पर किसी कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की खबर सुनते हैं तो कांप उठते हैं। कसूर से मैं हूँ जियाउर रहमान। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर कसूर में गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों दिल हिला देने वाला वाकया हुआ। 7 साल बच्ची जैनब अमीन को 24 साल इमरान अली ने जिंसी हविस का निशाना बनाया और बाद में उसे कत्ल करके उसकी लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया। कसूर में गुज़िश्ता चंद बरसों में जैनब समेत उसकी हम उम्र 8 कमसिन बच्चियों को जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और इन सब का मुजरिम इमरान अली ही निकला, जिसे बाद में पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट की मदद से गिरफ्तार किया। जैनब के केस में मुजरिम के खिलाफ तेजी से मुकदमा चला कर उसे सजा दिलवाई गई और सिर्फ 9 माह के अंदर उसे गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर को फांसी दी गई। तहम उसके बाद भी कसूर में ऐसे जराइम नहीं रुक पाए। जैनब के वालिद अमीन अंसारी कहते हैं कि वो और पूरी कौम इस वाकये को नहीं भुला सकी। आज एक साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरे पाकिस्तान से लोगों के अफसोस के लिए फोन आते हैं। लोग उनके घर अफसोस के लिए आते हैं और जैनब की कब्र पर फातिहा के लिए जाते हैं। अमीन अंसारी के मुताबिक आज भी कसूर में बच्चे महफूज नहीं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बेटी के बाद से आज तक 150 वाकयात जिनसी ज्यादती के हो चुके हैं।
जब इस तरह के आयरो टीवी पर वाकया देते हैं तो अपनी तकलीफ और बढ़ जाती है। इस वाले थे कि उनके बेचारे के वालदेन पर क्या बिजली के हालत में हो गए, जैसे हम पर गुजरी तो हमें सिर्फ चीज का अंदाजा है कि वो वाकया हो रहे हैं बच्चों की थी और वो बच्चे और जो उनके वालदेन है वो किस कर्म में किस कर दिए इस वक्त होंगे।
जैनब की बहन लाइबा अमीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि उसे और उसके घर वालों को जैनब हर वक्त याद आती रहती है। उनके लिए अब कोई खुशी खुशी नहीं रही।
हर टाइम पे अब उसको बुला ही नहीं पाई, याद तो उनको किया जाता है जिनको वो ना भूल जाए। कर्ज की सिचुएशन होती है हमारे पे, अल्फाज नहीं हमें मिलते कि हम किस तरह से अपनी सिचुएशन को हम अच्छा खेलते हैं किस तरह से, तो सारी खुशी खुशी नहीं, बिल्कुल चेंज हो गया है, टोटली हमारी लाइफ अपसेट हो चुकी है। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आती क्या करना है।
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं कि जैनब का वाकया बहुत अफसोसनाक था। ये कोई पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी जिनसी ज्यादती के वाकयात हुए और बाद में भी होते रहे, जो हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कोई अच्छी बात नहीं। डॉक्टर मेहदी हसन का कहना था कि वालदैन को भी अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे को कोई इस तरह का खतरा महसूस हो तो वो फौरन एहतियात बरतें।
कसूर तक ही महदूद नहीं है बात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी जो है वो कोई बहुत आइडियल किस्म की नहीं है और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद है लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन मुनासिब तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो काबू से बाहर हो जाती है कभी कभी।
पंजाब पुलिस के अदादो शुमार के मुताबिक साल 2010 से 2018 के दरमियान कमसिन बच्चों से ज्यादती के ज्यादातर वाकयात लाहौर, कसूर, पाकपतन, पुकाड़ा, सरगोधा और फैसलाबाद में हुए, जिनमें से 961 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 238 केस कसूर शहर में रिपोर्ट हुए हैं। ज़ियाउर रहमान, वीओए उर्दू, कसूर।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।